الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم حج و عمرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا مطالعہ کر رہے تھے. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں تک مناسک کا تعلق ہے، وہ خواہ حج کے ہوں یا عمرہ کے ہوں، وہ وہی ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. قرآن مجید نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی، چند بدعات کی اصلاح کر دی اور چند ایسی چیزیں جن کے بارے میں کچھ فقہی سوالات پیدا ہو گئے تھے ان کا جواب دے دیا ہے. قرآن مجید کے یہ چند احکام ہیں جن میں سے دو کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا اور تیسرا حکم اس وقت زیر بحث ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی ہے، تو یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ صرف خشکی کے جانوروں کے لیے ہے. یعنی یہ جو منع کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کر سکتا، تو یہ شکار صرف خشکی کے جانوروں کا ممنوع ہے. دریائی جانوروں کا شکار کرنا یا دوسروں کا کیا ہوا شکار کھا لینا، دونوں جائز. یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ خشکی کے سفر میں اگر زیادہ رات چھڑ جائے تو اسے کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی لوگ اگر کوئی سامان سفر لے کے نکلے ہیں، آج کے زمانے کا آپ خیال نہ کریں جب جہازوں کے ذریعے سے جاتے ہیں، پرانے زمانے میں لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، بعض اوقات بعض مقامات سے سال سال بھر کا سفر ہو جاتا تھا، چھ مہینے میں لوگ پہنچتے تھے. تو اس میں اگر کسی جگہ زیادہ راہ نہیں رہا تو خشکی میں تو زیادہ راہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن دریائی سفر میں اس طرح کے موقعوں پر شکار کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا. سمندر میں سفر کر رہے ہیں، کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو اس میں بعض اوقات حالات بہت مخدوش ہو جاتے ہیں. تاہم اس کے یہ باری نہیں ہے کہ لوگ اس رخصت سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. خشکی کا شکار ہر حال میں ممنوع ہے، لہذا اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے. یعنی خشکی کا جانور اگر غلطی سے شکار کر لیا ہے، یا اس معاملے میں جانتے بوجھتے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کی تین صورتیں، اس کا کفارہ دینا ہوگا. جس طرح کا جانور شکار کیا گیا ہے اسی قبیل کا کوئی جانور گھریلو چوپایوں میں سے قربانی کے لیے بیت اللہ بھیجا جائے. یعنی کفارہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر ہرن کو شکار کیا ہے تو اس سے ملتا جلتا جانور بکری ہے، تو آپ پھر یہ حرم میں قربانی کے لیے بھیجیں گے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس جانور کی قیمت کی نسبت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ بھی دشوار ہو تو اتنے روزے رکھے جائیں جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کسی شخص پر عائد ہوتا ہے. یعنی یہ کفارہ عائد کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ آگے آ جائے گی زیر بحث. قرآن مجید نے اس کو خود بیان کر دیا ہے. کیونکہ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ایک خاص نوعیت کی عبادت ہے، تو بہت سے معاملات پر بعض پابندیاں عائد کی گئی ہیں. احرام کی پابندیاں ہم اس سے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس میں چونکہ آدمی دنیا سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے لیے خالص ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے، تو بعض چیزوں کو ممنوع کر دیا ہے. انہی ممنوعات میں ایک چیز یہ خشکی کے جانوروں کا شکار بھی ہے. دریائی جانوروں کے شکار کو جائز رکھا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا اگر پابندی لگائی جاتی. خشکی کے جانوروں میں سے اگر کسی جانور کو جانتے بوجھتے شکار کر لیا گیا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارے میں روزے بھی ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، اور قربانی کا جانور بھیجنا بھی ہے. اس میں بھی ترتیب ہے، یعنی اگر قربانی کا جانور میسر نہیں ہے تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا اس جانور کی قیمت کی نسبت سے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کا خیال یہ ہے کہ میں بکری بھیجتا تو یہ 4000 روپے کی ہوتی، تو پھر اتنے ہی پیسوں کا کھانا کھلایا جائے گا. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اتنے روزے رکھے جائیں گے جتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کسی شخص پر عائد ہوتا ہے. یعنی جتنے مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا تھا اس کی تعداد کے لحاظ سے روزے رکھ لیے جائیں گے، ایک مسکین کے کھانے کے بدلے میں ایک روزہ. رہی یہ بات کہ جانوروں کا بدل کیا ہے، یا اگر جانور کی قربانی متعذر ہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی. یعنی اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ فلاں جانور کیا، جانور کا کیا بدلا ہے. ہرن کا جیسے بکری معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت سے جانور، نیل گائے مار دیا آدمی نے، کوئی جنگلی گدا مار دیا، تو اگر کوئی اس طرح کا جانور مار دیا ہے تو اس کا بدل کیا ہے. اچھا، جانور کی قربانی متعذر ہے، نہیں ہو سکتی، کسی وجہ سے نہیں بھیجی جا سکتی، تو اب قیمت طے کرنی ہے. یعنی جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا، بکری کی یا کسی بھیڑ کی کوئی قیمت طے کی جائے گی، اونٹ کی کوئی قیمت طے کی جائے گی. یا اس کے بدلے میں کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے؟ یعنی یہ نسبت ہے جانور کی قیمت کی، اب یہ طے کر رہا ہے کہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا کتنے روزے رکھے جائیں، ظاہر ہے کہ وہ مسکینوں کی تعداد کے لحاظ سے ہونا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر نہیں چھوڑا، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ احکام سخت ہیں بہت اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی پر نہیں چھوڑا، فرمایا اس کا فیصلہ مسلمانوں میں سے دو سکہ آدمی کریں گے، یعنی دو آدمیوں کو حکم بنایا جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ روزے کتنے رکھنے ہیں، وہ یہ بتائیں گے کہ اس میں قیمت کتنی دینی ہے۔ جب بھی بدل کا فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ دو سکہ آدمی کریں گے، تاکہ جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اپنے نفس کی جانبداری کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یہ غلطی آدمی سے ہوئی ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی بات کا ارتکاب کر دیا ہے جس کو اللہ نے سختی کے ساتھ ممنوع قرار دیا تھا۔ اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پر اس زمانے میں بنی اسماعیل کے لیے خصوصی آزمائش بھی تھی، اور بالکل ویسی آزمائش تھی جس طرح کی آزمائش بنی اسرائیل کی مچھلیوں کے شکار کے بارے میں ہوئی۔ یعنی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک بستی میں جب سبت کے دن شکار پر ممانعت کا حکم لگا دیا گیا تو وہاں لوگوں نے ایک ہیلا تراش دیا تھا، ان کے معاملے میں بڑی سختی کی گئی اور ان کو بڑی سزا سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہی معاملہ بنی اسماعیل کے لیے بھی تھا۔ قرآن مجید کی آیت جب آگے آ رہی ہے، جب آپ اس کو سنیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ خصوصی امتحان بھی تھا جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی یہ دوسری شاخ مبتلا کی گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ تمدن میں تبدیلی آ گئی، اب شکار کے وہ معاملات نہیں رہے، لہذا یہ امتحان بھی اس نوعیت کا باقی نہیں رہا۔ تاہم اگر کسی موقع کے اوپر کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اس کے لیے یہی احکام ہوں گے۔ قرآن مجید میں جہاں یہ حکم بیان ہوا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب الیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بالغ القعبہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک الصیام لیذوک وبال امرہ اف اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ من واللہ عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے لازماً آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ابتلاء کا حکم ہے۔ بنی اسماعیل کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ سفر کرتے ہوئے جب کوئی چیز میسر نہیں ہوتی، شکار کی رغبت بھی عربوں میں بہت زیادہ تھی، اس میں جانور دائیں بائیں سے نکل کر ان کے نیزوں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کرے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون غائبانہ اس سے ڈرتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے۔ یہ امتحان خاص طور پر ان اقوام کے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے بڑے منصب دیے ہیں، اور یہ منصب بنی اسماعیل کو بھی حاصل ہوا اور ان سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی حاصل ہوا۔ بنی اسرائیل کو جب یہ منصب دیا گیا جس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، تو اس کے ساتھ بعض بڑے سخت احکام ہیں جو ان کے امتحان و آزمائش کے لیے دی گئے۔ اس طرح کے سخت احکامات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ مطلب رہیں، اپنی ذمہ داری کے بارے میں مطلب رہیں، ان کو معلوم رہے کہ ان کو کیا ذمہ داری اور کیا منصب دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے معاملے میں شکار کا یہی معاملہ رہا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جس بستی میں انہوں نے نافرمانی کی، وہاں جس دن پابندی لگائی گئی تھی مچھلیاں بالکل نیزوں کی طرح نمودار ہو جاتی، معلوم ہوتا تھا کہ ہر طرف سے سر نکال کر آگے آ رہی ہے، اور عام دنوں میں اس طرح نہیں ہوتی تھی، معمول کے مطابق ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ کیا، کچھ نالیاں بنا لی، مچھلیاں ان میں آ جاتی، ہفتے کے دن وہ اس میں بھرتے رہتے اور اگلے دن پھر شکار کر لیتے۔ اس ہیلے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت سزا دی، اور یہ فرمایا کہ یہ نافرمانی سے بھی آگے بڑھ کے ہے، اس میں تم نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بنی اسماعیل کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ احرام کی حالت میں ہوگا، جب تم حج پر جاؤ گے اور احرام باندھ کر نکلو گے، تو چونکہ اس میں خشکی کے شکار پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون غائبانہ اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی حدود سے تجاوز کیا تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ تابع پہنچایا جائے گا۔ یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن جو اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں یہ انتقام کا لفظ جو استعمال کیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے خلاف ورزی کی تو ان کو بھی دنیا میں اس کی سزا ملے گی، اور بنی اسماعیل اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کی سزا ان کو بھی دنیا میں دی جائے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ زبردست ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، تمہارے لیے اور تمہارے کافروں کے زاد راہ کے لیے، اور خشکی کا شکار بدستور حرام ہے۔ جب تک تم احرام کی حالت میں ہو اس کی پابندی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خصوصی احکام ہے اور ان کی نوعیت ابتلاء کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا گروہ کو آزماتے ہیں تو بعض اس نوعیت کے سخت احکام ان کو دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں کفارے کا طریقہ اور دوسری چیزیں بھی بہت سخت رکھی گئی ہیں۔ اس کے مواقع ظاہر تمدن کے ساتھ ختم ہو گئے، اور بنی اسماعیل کی یہ حیثیت بھی اب وہ نہیں رہی، لیکن بہرحال حکم یہی تھا ان کے لیے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ حج و عمرے کے لیے سفر کرنے والے اگر کسی جگہ گر جائیں، یعنی آدمی گھر سے نکلا حج کرنے کے لیے، عمرے کے لیے، راستہ بند ہو گئے۔ یہ چیز قدیم زمانے میں بہت پیش آ جاتی تھی، موجودہ زمانے میں بھی پورے امکانات ہوتے ہیں۔ کوئی جنگ چھڑ گئی، راستے میں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ آپ نہیں پہنچ سکتے کسی وجہ سے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ حج و عمرے کے لیے سفر کرنے والے اگر کسی جگہ گر جائیں اور ان کے لیے آگے جانا ممکن نہ رہے، تو اونٹ، گائے، بکری میں سے جو میسر ہو اس کی قربانی اسی جگہ کر دیں اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ یعنی پھر طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت فرمائی کہ آپ جو قربانی آپ کو میسر ہو سکے، اونٹ میسر ہے اونٹ، بکری میسر ہے بکری، گائے میسر ہے گائے، جو قربانی میسر ہو وہ کر دیں اسی جگہ جہاں آپ گئے ہیں، اور سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ ان کا حج و عمرہ یہی ہے، حج بھی ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا۔ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی صورت پیش آ گئی تھی، وہاں آگے جانے کا راستہ نہیں رہا اور قریش نے یہ کہا کہ نہیں آپ اس سال نہیں جا سکتے۔ تو ایک صورت یہ تھی کہ جنگ کی جائے، دوسری صورت یہ تھی کہ مصالحت کی ایک دستاویز پر دستخط کر کے راستہ نکال لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب اختیار کیا تو پھر آپ نے اسی موقع پر قربانیاں کی، اور قربانیاں کر کے سر منڈوا کے احرام کھول دیا۔ اس معاملے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ قربانی اس طرح کی کسی جگہ پر کی جائے یا مکے اور منا میں، اس سے پہلے سر منڈوانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں قرآن نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ سر اس وقت تک نہیں مڑوایا جا سکتا جب تک قربانی نہیں ہو جائے، اگر قربانی آپ کو کرنی ہے۔ حج میں چونکہ قربانی لازم تو نہیں ہے، نفل قربانی بھی کی جاتی ہے، کفارے کی قربانی البتہ لازمن کرنی پڑتی ہے۔ یہ قربانی جب لوگ حج اور عمرے کو ملا کے کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کرنا ہوتی ہے، اس طرح کے کسی موقع پر بھی۔ تو جب بھی قربانی ہوگی، قربانی پہلے ہوگی بعد میں سر مڑوایا جائے گا، الا یہ کہ کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر مڑوانے پر مجبور ہو جائے۔ قرآن نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو لوگ سر منڈوا لیں، لیکن روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ یعنی اگر کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ جس میں آدمی کو پہلے سر منڈوانا پڑ گیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس کا فدیہ دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون تھا، چونکہ اس کی خلاف ورزی کرنا پڑ گئی ہے، تو اب اس کا بھی کوئی کفارہ دیا جائے گا۔ اور یہ بات کہ کتنے روزے رکھے جائیں، کتنا صدقہ دیا جائے، کتنی قربانی دی جائے، ان کی تعداد اور مقدار اپنی ثوابدید سے جو مناسب سمجھے طے کر لیں۔ روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کچھ قربانی کر دو، کچھ روزے رکھ لو، کچھ مسکینوں کا کھانا کھلا دو۔ حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کتنا ایک ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھ لیے جائیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 1 بکری ذبح کر دی جائے تو کافی ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اس میں حضور نے ایک خاص پہلو کے بارے میں اپنی ترجیح بیان کر دی، اور اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ حضور کا اس معاملے میں فیصلہ ہے، اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے اس میں آسانی ہو گئی۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اتنا اگر کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کفایت کر جائے گا۔ اس ساتھ فرمایا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو، لیکن راستے میں گر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک یہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ کہ جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے۔ یہ گویا گر جانے کی صورت میں قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ اسی جگہ قربانی کریں، سر مڑوائیں اور احرام کھول دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے گا۔ جو معاملہ پیش آیا ہے وہ چونکہ آدمی کے بس کا نہیں تھا تو اس لیے اللہ نے یہ رعایت دے دی ہے، اور یہ حج کے سفر میں، عمرے کے سفر میں کسی بھی وقت کسی شخص کو پیش آ سکتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے سر مڑوانا پڑ جائے اور آدمی اس قانون کی پابندی نہ کر سکے جو قانون بیان کیا گیا ہے کہ سر مڑوانے سے قربانی کے بعد یہ ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فدیہ مقرر کر دیا، تاکہ ایک قانون اگر اس سختی کے ساتھ بنایا گیا ہے تو آدمی پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کرنا پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اگر ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر اس کا تصور ہی ختم ہو گیا، لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 20-20 عمرے کرتے ہیں ایک ہی دفعہ جا کے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مشکل سے اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ ایک سفر میں ایک حج کے ساتھ عمرہ کر لیں، بڑی مشکل سے اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ رعایت ہے جو میں کر رہا ہوں، ورنہ عمرے کے لیے الگ سفر ہونا چاہیے، حج کے لیے الگ سفر ہونا چاہیے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اگر ایک ہی سفر میں، اور یہ اجازت بھی دیے صرف باہر سے آنے والوں کو، جو لوگ مقیم ہیں عرب میں رہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دیجیے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ الگ سے حج کا سفر کریں، الگ سے عمرے کا۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ باہر سے آنے والے اگر ایک ہی سفر میں حج و عمرہ دونوں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیں، پھر 8 ذوالحج کو مکے ہی سے دوبارہ احرام باندھ کر حج کر لیں، جو طریقہ عام طور پر ہمارے یہاں لوگ اختیار کرتے ہیں۔ یہ محض ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ سفر کی زحمت کے پیش نظر باہر سے آنے والے عازمین حج کو عطا فرمائی ہے، لہذا وہ اس کا فدیہ دیں گے۔ یعنی اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ رخصت ایسے ہی دے دی ہے، بلکہ اگر ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کیا ہے تو اس کا بھی فدیہ دینا ہوگا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اونٹ گائے اور بکری میں سے جو جانور بھی میسر ہو اس کی قربانی کی جائے، یہ ممکن نہ ہو تو 10 روزے رکھے جائیں، 3 حج کے دنوں میں اور 7 حج سے واپسی کے بعد۔ یعنی اگر آپ ایک سفر میں حج کے ساتھ ایک عمرہ کر لیتے ہیں تو یہ چونکہ آپ نے ایک ہی سفر سے فائدہ اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس کے بغیر اس رعایت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ حج کے لیے الگ اور عمرے کے لیے الگ سفر کیا جائے، یعنی بہتر صورت یہی ہے۔ یہ رخصت کا طریقہ ہے کہ آدمی حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے کہ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے گھر در مسجد حرام کے پاس ہو، یعنی یہ عرب کے رہنے والوں کے لیے رعایت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر جب امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اسے قربانی کرنا ہوگی، جیسی بھی میسر ہو جائے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے 3 حج کے زمانے میں اور 7 حج سے واپسی کے بعد، یہ پورے 10 دن ہوئے۔ اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ ملا کر عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر در مسجد حرام کے پاس نہ ہوں۔ اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس حکم کے بارے میں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ پھر حدی کے جانور ساتھ نہ لائیں۔ یعنی جو لوگ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہوں وہ حدی کے جانور ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اب تو کوئی بھی نہیں لے جاتا، لیکن اصل قربانی یہی ہے کہ حدی کے جانور آدمی کے پاس ہوں اور وہ جا کر قربانی کے طور پر پیش کریں۔ تو فرمایا کہ یہ اگر سہولت آپ نے کرنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ کیوں؟ بلکہ قربانی کے دن وہیں سے خرید لیں، حدی کے جانور ساتھ لے کے جائیں گے تو اس کے لیے نتیجے میں کچھ مشکل پیدا ہو جائے گی، اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ کیا کریں؟ وہاں جا کے قربانی کے جانور خرید لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی یوم النہر کو ہوگی۔ آپ کے پاس حدی کے جانور ہیں تو اب ان کی قربانی تو ہونی ہے 10 ذوالحج کو، قربانی کے دن، اور جیسا کہ بیان ہوا قربانی سے پہلے وہ سر نہیں منڈوا سکیں گے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر احرام بھی نہیں کھول سکیں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہدی کے جانور لے کے چلا جاتا ہے تو پھر جو قانون ہے اس قانون کے مطابق اس کو ہدی کے جانوروں کی قربانی کا انتظار کرنا پڑے گا, تو احرام نہیں کھول سکے گا. اب آپ چلے گئے 10 دن پہلے, آپ چلے گئے 15 دن پہلے, تو اتنے دن احرام کی پابندیوں میں رہنا بڑی مشقت کا باعث بن جائے گا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی صورت پیش آ گئی تھی, یعنی حضور قربانی کے جانور لے کر آئے تھے, جب آپ تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ آپ نے عمرہ کیا لیکن احرام نہیں کھول سکتے تھے, تو جانوروں کی قربانی تک آپ کو انتظار کرنا تھا. لوگوں کو آپ نے کہا کہ جو لوگ حدی کے جانور لے کر نہیں آئے وہ اطمینان کے ساتھ احرام کھول دیں اور حج کا احرام پھر 8 ذوالحج کو باندھ لیں جب ان کو جانا ہوگا. تو لوگوں کو بھی بڑا تردد ہوا کہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں احرام کھول لیں, خود کھول نہیں رہے. تو اس موقع پر حضور نے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ لو انی استقبل تو میں امری مستبدر تو ماں ہدایت و لو لا ان مائل حدی لاحل, تو مجھ پر وہ بات اگر پہلے واضح ہو جاتی جو اب ہوئی ہے تو میں حدی کے جانور ساتھ نہ لاتا اور نہ لاتا تو میں بھی احرام کھول دیتا. یعنی آپ کو اس موقع پر یہ محسوس ہوا کہ لوگ چونکہ میری ہی پیروی کریں گے تو اگر یہ بات مجھ پر واضح ہوتی کہ لوگ اس طریقے سے تردد کا شکار ہوں گے تو میں یہ کام نہ کرتا تاکہ لوگوں کو کوئی مشکل اس معاملے میں پیش نہ آتی. تو اس سے جو پورا قانون معلوم ہوتا ہے وہ قانون یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ حج کا سفر الگ کرے, عمرے کا سفر الگ کرے. اصل میں تو یہی صورت ہے, یعنی اسی کا لحاظ کرنا چاہیے. دور سے آنے والے لوگ بار بار سفر نہیں کر سکتے, زندگی میں کبھی ایک بار موقع ملتا ہے وہ دونوں عبادتیں ایک سفر میں اکٹھی کر لیں, اللہ نے رعایت دے دی ہے. لیکن اگر دونوں عبادات ایک سفر میں کی جائے, یعنی ایک عمرہ کیا جائے اور اس کے ساتھ حج کیا جائے, تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ دیں. یہ جو قربانی آپ لوگ کرتے ہیں وہاں جا کے, اب سارے ہی لوگ کرتے ہیں, یہ اصل میں کفارے کی قربانی ہے, یہ حج کی قربانی نہیں ہے. حج کی قربانی اب لوگ کرتے ہی نہیں, اس کو فراموش کر چکے ہیں. عمرے کی قربانی بھی کوئی نہیں کرتا, وہ بھی فراموش کر چکے ہیں. حج اور عمرے کی قربانی نفل ہے, فرض نہیں ہے, اس کے بغیر بھی حج ہو جاتا ہے, لیکن یہ کرنے کا تصور ہی بالکل ختم ہو گیا ہے. اور جو قربانی لوگ کر رہے ہیں وہ اصل میں حج کی قربانی نہیں بلکہ کفارے کی قربانی ہے. چونکہ انہوں نے ایک رعایت سے فائدہ اٹھایا ہے اس وجہ سے ان کو یہ قربانی لازماً کرنا ہوتی ہے. یہ کفارہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. اگر آپ یہ قربانی نہیں کریں گے تو پھر 10 روزے رکھنے ہوں گے, 3 وہیں رکھے جائیں گے اور 7 واپس آ کر اپنی قیامگاہ پر رکھے جائیں گے. 10 روزے رکھے جائیں گے تب جا کر ایک سفر میں حج اور عمرے کو اکٹھا کرنے کی اجازت سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ صورتحال ہے ایک سفر میں ایک عمرہ کر لینے کی. جو لوگ 20-20 کرتے ہیں وہاں جا کے, ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید حج و عمرے کو کھیل بنانے سے روک رہا ہے. یعنی یہ عبادت ہے, غیر معمولی طریقے کے ساتھ کرنی چاہیے. اور عبادت بھی بڑی غیر معمولی ہے تو آدمی کے جذبات اس ساتھ جس میں وہی ہونے چاہیے. اس وجہ سے یہ پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی جائے اور ایک عمرہ کیا اور دوسرا کیا اور تیسرا کیا, یعنی یہ گویا اس کو بالکل کھیل بنا لینا ہے. تو حج کے موقع کے اوپر افضل تو یہی ہے کہ آدمی حج کرے اور عمرے کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو الگ سفر کرے اور جا کے عمرہ کر لے, لیکن اکٹھا کرے گا تو یہ کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. یہ حج و عمرہ کے وہ احکام ہیں جو قرآن مجید نے خاص طور پر واضح فرمایا. یعنی حج و عمرہ تو پہلے سے ہو رہا تھا اور اس کے مناسک بھی وہی تھے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی, البتہ یہ چند احکام ہیں جو اس معاملے میں خاص طور پر دیے گئے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے, تو اس موقع پر بہت سے فقہی سوالات بھی پیدا ہوئے. اور ایسا جب بھی آپ کو عبادت کرتے ہیں ہو جاتے ہیں, اس میں ہمیں حضور کے علم و عمل سے جو رہنمائی ملتی ہے ان کو ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ نشست میں دیکھیں گے. اس میں ایک ایک چیز کو لیں گے کہ احرام کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسائل پیش آئے اس میں آپ نے کیا کیا, اسی طریقے سے تلبیہ کے معاملے میں کیا رہا, اسی طریقے سے قربانی کے معاملے میں کیا رہا, یعنی سب چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا یا عمرہ کیا اور اس میں کچھ مسائل پیش آئے تو آپ کا کیا رویہ رہا, آپ نے اپنے معاملے میں کیا چیزیں اختیار کی, لوگوں نے کوئی سوالات پوچھے تو آپ نے کیا جوابات دیے, اسی پر یہ حج و عمرہ کا باب انشاءاللہ مزید ختم ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. حج کے احرام کے احکامات کیا ہیں؟ کیا قیام میں منا کے دوران میں غسل کیا جا سکتا ہے؟ غسل آپ کر سکتے ہیں لیکن احرام کے زمانے میں آپ میل کچیل جس طرح مل کے اتارتے ہیں وہ نہیں اتار سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, اسی طرح سے کوئی خوشبو نہیں لگا سکتے. اور جو احرام کے کپڑے ہیں مردوں کو خاص لباس پہننا ہوتا ہے, اسی طرح چہرہ اور ہاتھ عورتیں ہوں مردوں سب کو برہنہ رکھنے ہوتے ہیں, مردوں کے لیے پاؤں بھی کھلے رکھنے ضروری ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.